الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال جل شأنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میں اپنے تمام اردو سمجھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. آج کا خطبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا, بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو ایسے خطبوں کی, اور مسجد اور مسجد کے مسائل اور بعض جمعہ کے مسائل سے تعلق بڑی اہم باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہیں. لہذا میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تاکہ ضروری اہم مسائل مسجد سے تعلق رکھنے والے اور مسجد کو آنے سے متعلق اور جمعہ کے متعلق ہم کو معلوم ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. تمام تعریفوں کا حق اللہ رکھتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا معبود ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے صراط مستقیم سمجھانے کے لیے آسمان سے اپنی کتاب کا نزول فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا. اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر کریں کم ہوگا. جس اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, جس اللہ کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں, جس اللہ کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں اور جس کی تعظیم ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد لا پناہ بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہوں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والے نبی بنا کر دین سمجھانے کے لیے, کتاب کی تفسیر پیش کرنے کے لیے, مسائل واضح ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور کیوں نہ ہو ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ, کہ جنہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. ہر چیز کے مسئلے مسائل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران السلام, یہ تھی مختصرا بہت ہی مختصر اللہ کی تعریف اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. آئیے اس کے بعد خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک ایک بات خطبے کی بڑی اہمیت والی ہے. اللہ جزائے خیر دے امام حمزہ صاحب کو کہ ہمارے دل میں بڑی خواہش تھی بہت دنوں سے کہ ایسا خطبہ پیش کیا جائے ہمارے لیے کہ جس میں ہمیں مسجد سے متعلق یا جمعے کے بارے میں جو اہم مسائل ہیں وہ ہم کو معلوم ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج خواہش پوری ہو گئی الحمدللہ, وہی خطبہ دیا گیا جس کی تمنا بڑے عرصوں سے تھی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. خطبے کے آغاز میں اپنے لیے اور سامعین کے لیے تقوی کی وصیت کی, جو سب سے بڑی اطاعت ہے اللہ سے ڈرنا, جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے اور اسلام کی حالت میں تم کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اسلام پر باقی رہنا۔ اس سے خطبے کا آغاز ہوا اور اس کے بعد بتایا گیا سب سے پہلا مسئلہ کہ مسجدوں کی فضیلت، اس کے بعد مساجد کے آداب تفصیل کے ساتھ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے۔ تو اگر ہم سمجھنا چاہیں خطبے کو، تو خطبے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ خطبے کا آغاز یہ ہوا کہ مسجد کا کیا مقام ہے، اس کو بیان کیا گیا، اور مسجد بنانے کی فضیلت حدیثوں میں جو ذکر کی گئی اس کو پیش کیا گیا۔ خطبے کے دوسرے حصے میں جو مفصل رہا مسجد سے متعلق مسجد کے آداب اور مسائل احادیث کی روشنی میں بڑے پیارے انداز سے پیش کیے گئے۔ آئیے سب سے پہلی مسجد کی فضیلت۔ ہم سب جانتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجدیں یہ بیوت اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنائے جاتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو پکارنے کے لیے اور تنہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے مسجدوں کو بنایا جاتا ہے، اس میں رکوع کرنے کے لیے، اس میں قرآن پڑھنے کے لیے، اس میں سجدہ کرنے کے لیے۔ الغرض یہ کہ ایک اللہ کی مختلف قسم کے طریقوں سے عبادت، چونکہ توحید ہے، ایک اللہ کی مختلف طریقوں سے عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کی 18 آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے اور مسجد اللہ کی ہے، لہذا اللہ کو پکارو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے اور مسجد کو آباد کیا جائے تاکہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، مسجد میں اللہ کو یاد کیا جائے، مسجد میں اللہ کو پکارا جائے۔ سورہ نور کی 36 آیت ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے ایسے گھر بنائے جائیں جس کو مسجد ہم کہتے ہیں، اللہ کے لیے ایسے گھر بنائے جائیں کہ جس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کو اس میں کثرت سے یاد کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، توحید، ایک اللہ کی عبادت اس میں کی جائے کہ لوگ مسجد آ کر اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے رکوع کریں، اللہ کے لیے سجدہ کریں، اللہ ہی سے مانگیں، دعائیں کریں، اس کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کریں اور دیگر قسم کی عبادتیں اسی ایک اللہ کی خاطر مسجد میں کی جائیں۔ حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، ریاکاری کے لیے نہیں کہ فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے، نہیں، غور کیجیے حدیث پر، اخلاص اس کی نیت ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو پانے کے لیے جو مسجد بناتا ہے دنیا میں، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، یہ ہے فضیلت۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم رحمہ اللہ دونوں نے، محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا مسجد کی فضیلت کہ اگر اللہ کے خاطر اخلاص کے ساتھ دنیا میں اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ جنت میں محل یا جنت میں ایک بڑا عالیشان گھر کی شکل میں اس کو عطا کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسجد کا چونکہ بہت زیادہ شریعت میں مقام ہے، اسی لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک کیا جائے، مسجد کو صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو کو استعمال کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور یعنی فی القبائل وان تنظف وتطیب اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ۔ فرماتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا قبیلوں میں، دور کا مطلب قبیلوں میں، یعنی مطلب جہاں لوگ رہتے ہیں، قبیلے آباد ہیں، خاندان رہتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہاں پر مسجدیں تعمیر کی جائیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو. اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد ان مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے اور خوشبو استعمال کیا جائے. اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ الجمیع، ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. لہذا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے ہم کو دیا ہے. پاک صاف رکھنے کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو پاک رکھتے ہیں، ناپاکی سے دور اور غلاظت سے دور مسجد کو پاک اور صاف، گھروں کو ہم پاک اور صاف رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اس بات کا حق ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو پاک رکھیں جو مسجدیں ہیں، اور اس کا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. یہی نہیں بلکہ مسجدوں کے بارے میں یہاں تک آیا کہ سب سے اچھی جگہ دنیا کی، ملک کی، بستی کی سب سے اچھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اخرجه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ، سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. اس حدیث سے مسجد کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور بازار جہاں ہم زیادہ رہتے ہیں، مسجد جہاں ہم کم رہتے ہیں یا جلدی مسجد سے باہر نکلنے کی ہم کو فکر ہوتی ہے. اس حدیث کو یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ کو آپ نہ چھوڑیں بلکہ اس میں زیادہ رہیں، اور وہ ہے مسجد. اور سب سے بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہے بازار. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد محبوب اس لیے ہے کہ مسجد میں وہ کام زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، تراویح ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور اعتکاف ہوتا ہے، اور مسجد میں سجدے کیے جاتے ہیں، مسجد میں دعائیں کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. لہٰذا اللہ کو زیادہ پسند ہے یہ جگہ. اور بازار میں عام طور پر جیسا ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی ملک کا بازار کیوں نہ ہو، کسی بھی شہر کا، گاؤں کا میلہ یا بازار کیوں نہ ہو، عام طور پر وہاں گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں، عام طور پر معاصی کا ارتکاب زیادہ کیا جاتا ہے. لہذا وہ جگہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ جگہ ہے. لہذا برادران اسلام، چونکہ یہ اونچا مقام مسجدوں کا ہے، اور مسجدوں کی بڑی اہمیت شریعت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین یہ جگہ ہے، اسی لیے شریعت نے کچھ آداب سکھائے ہیں مسجد کو جانے کے لیے. مسجد کو جانے کے لیے قبل اس کے مسجد کے آداب ہم بتائیں. آداب المشی الی المسجد، مسجد کی طرف جانے کے لیے ایک انسان مسجد جانا چاہتا ہے کہ اس کو بھی اسلام نے کچھ احکام دیے ہیں، آئے اس کو ہم سنیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اس آدمی کے لیے جو مسجد کو جانا چاہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر جائے، صاف کپڑے پہن کر جائے، اور خوشبو استعمال کرے، اور مسواک اگر وہ کر سکتا ہے تو مسواک کرتے ہوئے اپنے منہ کی بدبو کو دور کرتے ہوئے منہ کو بھی اپنے بدن اور کپڑوں کے جیسے پاک رکھتے ہوئے مسجد کی طرف وہ رخ کرے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم مسجد کو جائیں تو زینت اختیار کریں، ہم مسجد کو جائیں تو زینت اختیار کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی طرف جانا تو تم زینت کو اختیار کرنا. زینت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اچھے کپڑے، یعنی پاک کپڑے، ناپاک کپڑے نہیں، میلے کپڑے نہیں، پرانے کپڑے نہیں، اچھے پاک صاف کپڑے پہن کر جائے، اپنے بدن کو پاک رکھ کر جائے، حتیٰ کہ اگر وہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے تو بہت اچھی چیز ہوگی، خوشبو استعمال کر کے مسجد کی طرف جائے اور مسواک بھی کرتے ہوئے جائے تاکہ اس کی منہ سے کوئی ناپسندیدہ رائحہ یا بدبو نہ نکلے، کہ جس سے نہ صرف مسجد میں رہنے والے، اس کے ساتھ پڑھنے والے نماز مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے. آدمیوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من يتزين له اخرجه البيهقي رحمه الله تعالى. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث کی تقریر کی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑا پہن کر نماز پڑھے, اس لیے دو کپڑے سے مراد یعنی اچھے کپڑے وہ پہن لے, اس لیے کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے ہم زینت کو اختیار کریں. لہذا جب مسجد کی طرف آپ نماز پڑھنے کی غرض سے جائیں تو آپ کپڑے پہن کر جائیں, اچھے کپڑے پہن کر جائیں اور اس میں جو ہے زینت بھی ہو, مطلب یہ ہے کہ ناپاکی نہ ہو بلکہ پاک صاف اور اچھے کپڑے زیب تن کر کے آپ جائیں. تو یہ مسجد کو جانے کے آداب میں سے ایک پہلا ادب ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا آداب یا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان ایسے کپڑے پہن کر نہ جائے مسجد کو کہ جس سے ستر پوشی اس کو نہ ہو, اس کی ستر پوشی نہ ہو, جیسے کہ پتلا باریک کپڑا کہ جس سے اس کے بدن کے حصے ظاہر ہوں. اور یہ مسئلے جو بتائے جا رہے ہیں عام ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, مرد ہو یا عورت ہو جو مسجد کے لیے آئیں تو ان کے لیے آداب ہیں کہ وہ ایسے کپڑے میں نہ آئیں کہ جس سے ستر پوشی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر جیسے بتایا امام صاحب نے خطیب صاحب نے کہ باریک کپڑے پہن کر آتے ہیں, بس باریک پینٹ یا باریک کپڑے, یا عورتیں بھی ایسے کپڑے پہن کر آتی ہیں کہ جس سے ان کی پنڈلیاں یا ان کے پیر یا ان کی پیٹھ یا اندر کے کپڑے ان کے باہر سے نظر آتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ آداب کے خلاف ہے, یہ آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایسے ٹائٹ کپڑے, ایسے بند کپڑے یا ٹائٹ کپڑے پہن کر آنا کہ جس سے ان کے اعضاء نمایاں طور پر ظاہر ہوں, یہ حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. چاہے وہ ٹائٹ جینس ہوں یا سکن ٹائٹ جینس ہوں یا اس قسم کے جو بھی کپڑے بچے یا بچیاں یا عورتیں یا مرد پہن کر آتے ہیں جس سے ان کی صحیح معنوں میں ستر پوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں اس سے, نعوذ باللہ من ذالک, اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ چیز ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, مسجد کے آداب کا خیال رکھے اور ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا حرام ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کہ ایسے کپڑے پہن کر جائیں جس میں فوٹو ہو کسی ایکٹر کی یا ایکٹریس کی یا کسی انسان کی یا کسی جانور کی, کسی جاندار کی تصویر ہو کپڑوں میں. جیسے عام طور پر دیکھتے ہیں ہم آج کل کے جو ٹی شرٹس نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ ان میڈیا کو کیا ہے, مسلمانوں کو دین سے دور کرنا, یہود و نصارا کا ٹارگٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا. ظاہر بات ہے جب ان کو معلوم ہے یہود و نصارا کو, شاید ہم میں سے بعض نوجوانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے, یہود و نصارا کو معلوم ہے کہ اسلام میں تصویر حرام ہے اور تصویر کا کپڑا پہننا بھی حرام ہے. لہذا وہ ایسے کپڑے بناتے ہیں کہ جس میں تصویریں ہوں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایسا کپڑا پہن کر مسجد کو آنا حرام ہے جس کپڑے میں کسی جاندار کی تصویر ہو, چاہے وہ اندر ہو یا ٹی شرٹ کی شکل میں اندر ہو یا باہر ہو, بہرحال ہر صورت میں ایسے کپڑے کو پہن کر زیبتن ہو کر آنا جائز اور نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسا کپڑا پہن کر بھی آنا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو, یہ بھی حرام ہے ایسے کپڑے میں آ کر نماز پڑھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ تعالی فلیس من اللہ جل ذکرہ فی حل ولا حرام اخرجہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی اپنے کپڑے کو نماز میں تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے نمازی کی اللہ کو ضرورت نہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں لفظ آیا ہے خیلا, یعنی تکبر کے طور پر اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو رکھ کر نماز میں رہتا ہے تو ایسے نمازی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں اس حدیث کا کہ تکبر کے طور پر کسی کے دل میں گھمنڈ ہے اور وہ کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کے لیے منع ہے. اگر کوئی بغیر تکبر کے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے, پینٹ ہو, توپ ہو یا لنگی ہو یا پجامہ ہو, تو اس کے لیے جائز ہے نہیں. کیونکہ جیسے یہ حدیث میں لفظ خیلا کا آیا ہے تو دوسری ایسی حدیثیں آئی ہیں صحیح کہ جس میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نظر رحمت اٹھا کر اللہ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان سے اللہ بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا. وہاں ایک لفظ آیا ہے، تینوں میں سے ایک ہے، المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. وہاں یہ بتایا نہیں گیا، یہ شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی ہے کہ تکبر کے طور پر رکھے. لہذا اگر اس چیپٹر کی حدیثوں کو جمع کریں، جیسا کہ محدثین کہتے ہیں، امام یحییٰ ابن معین اور دوسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں محدثین، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک مسئلے کی حدیثوں کو سمجھنا چاہیں تو جتنی روایتیں آئی ہیں سب کو اکٹھا کریں. جیسے یہ مسئلہ کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا ہے یا منع ہے، اس سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں، جتنی حدیثیں آئی ہیں، سب کو اکٹھا کر لیں، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث پڑھیں گے مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث سے مسئلہ نہیں سمجھ سکتے. لہذا اس موضوع کے متعلق حدیث کو آپ اکٹھا کریں تو آپ کو دو باتیں سمجھ میں آئیں گی. ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو تکبر کے طور پر رکھتا ہے اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. دوسرے وہ روایتیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں اس کے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھتا ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے وعید اور سخت عذاب اس کے لیے ذکر کیا گیا. علماء نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی تکبر کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہوگی. ایک تو غلطی کر رہا ہے اور ساتھ میں گھمنڈ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اگر بغیر گھمنڈ کے، بغیر تکبر کے کوئی ایسے ہی کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ وعید ہوگی جو حدیثوں میں آئی ہے کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کو نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور اس کے گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا. لہٰذا مسئلے کو سمجھنے. اسی طریقے سے مسجد کو آنے کے آداب کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نہ آئیں جن کپڑوں میں بدبو ہو، چاہے وہ پیاز لہسن کی ہو، سالنوں کی ہو، یا سگریٹ جیسی ملعون خبیث چیز کی ہو. سگریٹ جیسی خبیث چیز کی بدبو کیوں نہ ہو، ایسے کپڑے پہن کر نہ آنا مسجد میں، یہ آداب کے خلاف ہے. آداب کے خلاف ہے کہ انسان اپنے کپڑوں میں ایسی بدبو لے کر آئے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے اپنی منہ میں بھی ایسی بدبو لے کر وہ مسجد میں آئے کہ سگریٹ کی بدبو اس کے منہ میں موجود ہے یا پیاز اور لہسن کی بو سے آ رہی ہے، بدبو نکل رہی ہے، تو ایسی یعنی کچی پیاز، کچا پیاز، کچا لہسن، ظاہر بات ہے بدبو اسی وقت آئے گی. پکی ہوئی پیاز سے بدبو نہیں آتی. سالن کھا کر ہم آتے ہیں تو سالن میں جو پکا دیا جاتا ہے پیاز کو، تو پیاز کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی پیاز، چاہے وہ پکی ہوئی ہوگا، نہیں، کچی پیاز کہ جس سے آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی، یا لہسن کہ جس سے آپ کی منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، تو ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنا حرام. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. سنیے حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی پیاز لہسن کھا کر مسجد کو آتا ہے، جو پیاز اور لہسن کھائے، مطلب کچا پیاز کھائے، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے بنو آدم یعنی آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا، یعنی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح. لہذا اپنے آپ کو پاک کر کے آنا، اور یہ نہ سمجھیں کہ سگریٹ کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے تو سگریٹ سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، سگریٹ متفقہ طور پر حرام ہے. دلیلیں جتنی چاہیں لے لیں، مجھ سے نہیں، کبار علماء سے لے لیں، ہم تو طالب علم دائی ہیں، آپ بڑے بڑے علماء سے دلیلیں لے سکتے ہیں، ایک دو نہیں، اس سے زیادہ دلیلیں آپ کو مل سکتی ہیں سگریٹ کے تحریم پر، کہ سگریٹ پینا، سگریٹ کا استعمال حرام ہے اسلام میں. قرآن سے دلیلیں، حدیث سے دلیلیں، اور علماء کے فتوے اور عقلی دلیلیں، سب کچھ موجود ہے الحمدللہ سگریٹ کے حرام ہونے کے سلسلے. لہذا سگریٹ انسان پی کر آئے جس سے اس کی منہ سے بدبو نکلے، اور آپ بتائیے کیا سگریٹ کی بدبو ہم کو تکلیف نہیں دیتی ہے؟ سگریٹ پینے سے جو بدبو نکلتی ہے انسان کے منہ سے، اس کو کیا ہم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے. حدیث مسلم شریف کی کیا ہے؟ آدمی کو جس چیز سے تکلیف ہو، فرشتے کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. پیاز کی بدبو، پیاز کی بھی ایک بو ہوتی ہے، کچی پیاز کھائے تو بدبو نکلتی ہے، اور لہسن کھائے تو بدبو نکلتی ہے. تو سگریٹ کی بدبو، جیسا کہ بھائیوں نے اور بعض ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ اس سے زیادہ تکلیف دے انسان کے لیے. پیاز، کچی پیاز کھا کر آئیں تو آپ سنیں تو آپ کی باڈی کو جو تکلیف اس سے ہوگی، یا اس کے جراثیم وغیرہ سے جو بھی آپ کو نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نقصان ڈاکٹروں کا کہنا ہے سگریٹ کی بو سے ہوتا ہے. تو کیسے کہیں کہ وہ چیز جو ہے پی کر آپ آئیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لہٰذا اپنے منہ کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے آنا ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے, فرماتی ہیں کان الناس ینتابون الجمعات من منازل ومن اعوال. یہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے مسجد میں آتے تھے, اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں آج کل کے جیسے کار نہیں ہے کہ اے سی کی کار میں آپ دور سے بھی آئیں تو کوئی غبار وغیرہ باہر کی جو ہے ہوائیں آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے بالوں کو ناپاک نہیں کرتی ہیں, بلکہ بالکل جیسے گھر میں تھے آپ ویسی مسجد میں بھی آ جائیں گے سیدھے گاڑی میں آپ. لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی, تو کیا ہوتا تھا کہ غبار وغیرہ کی وجہ سے ان کے بدن ناپاک ہو جاتے تھے, ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی طریقے سے ایک آدمی آیا جس کی ایسی کچھ کیفیت تھی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا, اس جمعہ کے لیے اگر تم غسل کر کے آؤ تو بہتر رہے گا, اس جمعہ کے لیے تم اس دن کے لیے غسل کر کے آؤ, پاک صاف ہو کر آؤ. یہاں تطہر سے مراد غسل ہے, جیسا کہ بعض علماء نے شریکی ہے اور متفق علیہ روایت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا اشارہ کرتے ہوئے کہ تم لوگ اگر جمعہ کے دن غسل کر کے پاک ہو کر آؤ تو یہ بہتر رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ ناپاکی سے اپنے منہ, اپنے کپڑے اور اپنے بدن کو پاک رکھ کر آئے مسجد کی طرف. اسی طریقے سے مسجد کی طرف آنے کا ایک اور ایک ادب ہے, اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے, اور وہ ہے سکون اور اطمینان اور وقار سے آنا. یعنی بھاگ کر جلدی جلدی مسجد کی طرف نہیں آنا, بلکہ اطمینان اور سکون سے اور آہستہ آہستہ چل کر مسجد کی طرف آنا, اور جو دعائیں ثابت ہیں حدیثوں میں ان کا ذکر کرتے ہوئے آنا, اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں نہیں ڈالنا ایسے, انگلیوں تشبیہ جس کو کہتے ہیں کہ انگلیوں کو انگلیوں سے نہیں ملانا ایسے, یہ بھی مسجد کے آنے اور آ کر مسجد میں بیٹھنے کے آداب میں سے ہے. اور جیسے اقامت سنیں تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ جانا, یعنی اب آپ جب آئیں گے تو بیٹھیں گے اقامت سے پہلے نماز پڑھ کر تحیۃ المسجد, جو آگے مسئلہ آ رہا ہے, تو اقامت جیسے ہی سنیں تو آگے جا کر جماعت میں مل کر نماز کو ادا کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. متفق علیہ. سنیے بڑی اچھی حدیث ہے جس پر عمل بہت کم ہے آج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اقامت سنو, یعنی موزن صاحب جو اقامت کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو کیا کرنا, فامشوا الی الصلاۃ, تو نماز کے لیے آنا, بیٹھے ہیں آپ یا باہر ہیں اقامت, تو آپ کیا کریں مسجد کی طرف آنا. آتے وقت کیا حالت ہو آپ کی, وعلیکم بالسکینۃ والوقار, سکون اور وقار کے ساتھ. کیا مطلب وقار, یعنی اطمینان سے, جلد بازی نہیں کہ نماز ادا کرنے کے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑی عبادت ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, لہٰذا پورے باوقار پرسکون ہو کر آپ جائیں. ولا تسرعوا, اور جلدی مت آنا کہ رکعت مل جائے یا رکوع مل جائے, نہیں جلدی نہیں آنا, بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آنا, جو مل جائے وہ پڑھ لینا, جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کر لینا, یعنی نماز سلام پھیرنے کے بعد. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آتے وقت ادب یہ ہے مسجد نماز کی طرف یا مسجد کی طرف کہ سکون اور وقار سے انسان آئے, جلد بازی سے نہ آئے یا دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جیسے دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کو بعد, تو ایسے نہ آئے. اسی طریقے سے جلدی آنا مسجد کی طرف اور نماز کو پہلی صف میں ادا کرنا, یہ بھی نماز کے یا مسجد کے آداب میں سے ہے. جیسا کہ ایک اور ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتنه والصبح لاتوهما ولو حبوا. متفق عليه. بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور اقامت کا اقامت سننے میں اور اس کا جواب دینے میں کیا اجر ہے, اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے اگر قرابی کرنے پر آ جائیں قرآن اندازی تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے. کیا مطلب حدیث کا پہلا ٹکڑا حدیث کا, یعنی اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ پہلی صف کا کیا اجر ہے, تو ظاہر بات ہے پہلی صف میں کیا پورے لوگ پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے ہوں گے اندازہ, 100 لوگ پڑھیں گے نہیں, شاید 100 بھی نہیں پڑھیں گے, تو پہلی صف میں کتنے, 50 مثال کے طور پر 50 لوگ اس صف میں نماز پڑھنے والے, تو لوگ جو ہے 200-400 ہوں گے مسجد میں آنے والے. تو اگر سب کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے, تو لوگ دوڑیں گے, دوڑنے سے مراد یعنی پہلی صف کو حاضر کرنے کے لیے جلدی نکل کر آئیں گے گھر سے, اور اس کے لیے اگر سب مل کر آئیں تو کیا ہوگا, سب کو ملے گی پہلی صف. اگر پورے لوگ پہلی صف حاصل کرنا چاہتے ہیں, پورے مل سکتے ہیں, تو اس صف کے اجر کو پانے کے لیے قرآن دازی بھی کی ضرورت پڑ جائے کہ بھئی قرآن ڈالیں گے, جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھے گا, کیونکہ 200 لوگ ہیں اور جگہ پہلی صف میں 50 کی ہے, تو 150 کو پیچھے پڑنا ہے, تو اس کے لیے قرآن دازی کی ضرورت ہو جائے, یعنی چٹھیوں میں نام ڈالنے کی, اور جس کا نام آ جائے وہ آئے گا پہلی صف میں, تو یہ بھی کر لیں گے لوگ, یہ کام بھی کریں گے اگر پتا چل جائے کہ کیا مقام ہے پہلی صف کی نماز کا. اللہ اکبر, کہاں ہیں ہم لوگ, کہاں ہے یہ حدیث. اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر جلدی آنے میں بھی کیا ثواب ہے مسجد کی طرف نماز کو لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے وہ دوڑ پڑیں گے, یعنی آئیں گے, مطلب یہ ہے. اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا اجر انسان کو ملتا ہے یہ بھی اگر پتہ چل جائے تو لوگ اگر چل کر نہیں آ سکتے ہیں یعنی پیروں میں تکلیف, تو وہ رینگتے ہوئے یعنی ایسے اپنے پیروں کے بل, یا کیا کہتے ہیں اس اردو میں حب جس کو کہتے ہیں, کہ ایسے رینگتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اپنے سورینوں کے بل وہ لوگ مسجد کی طرف آئیں گے اور نماز کو پڑھیں گے فجر کی اور عشاء کی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس سے مسجد کے آداب اور کچھ نمازوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے جو تقریباً معلوم ہے لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ داخل ہوں, معلوم ہے لیکن عمل کرتے ہیں نہیں کرتے اس کو چیک کرنا ہے, کیا ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو داہنا پیر رکھیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں, جو دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اس دعا کو پڑھیں. اور جب مسجد سے باہر چلے جائیں تو اسی صورت میں جب مسجد سے نکلیں آپ باہر, تو یہ ادب ہے کہ آپ اپنا بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب فضلک, یا یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے, اللہم اجرنی من الشیطان الرجیم, یہ دعا پڑھ کر جائیں. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے, اب مسجد کے آداب یہاں بتایا جا رہے ہیں, ضروری ہے اس طرف توجہ دیں, خاص طور سے آپ بڑے اہم مسائل ہیں. مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جیسے مسجد میں آپ آ جائیں تو بغیر دو رکعت تحیت المسجد کے ہرگز نہ بیٹھیں, حتیٰ کہ خطبہ بھی کیوں نہ چل رہا. سنیے سلسلے میں حدیث سے تاکہ مسئلہ معلوم ہو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. متفق علیہ. جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دو رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جائے, بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے. بخاری مسلم کی حدیث. یہ دو رکعت نماز کیا کہلائے جاتے ہیں؟ تحیت المسجد, جو مشہور ہے. اچھا, کوئی جمعہ میں آ جائے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں, آ کر بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, حدیث کے خلاف ہے, بلکہ سنت کے خلاف ورزی ہے. آپ خطبہ چل رہا ہو, آنا تو آنا پہلے چاہیے خطبے سے, لیکن کوئی بات اگر دیر ہو گئی ہے, خطبہ چل رہا ہے, آپ مسجد میں انٹر ہو چکے ہیں, تب بھی بغیر دو ہلکی نماز کے نہیں بیٹھ سکتے. دو رکعت مختصر پڑھیں یعنی لمبی نہ پڑھیں, اور نماز پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں. اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں. پہلی بات تو یہ کہ خطبہ چل رہا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے, ویسے نہیں بیٹھ جائے. اور یہ جو دو رکعت پڑے گا یہ مختصر پڑے گا, مطلب چھوٹی چھوٹی سورے پڑھے, لمبی نماز نہ پڑھیں گے. دلیل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ایک صحابی ہیں سلیک, یہ نام نہیں ہے کہیں, نہیں رکھتے ہیں ایسے نام, نام رکھے ہیں سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمعہ کے دن آئے, نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور سلیک آ کر بیٹھ گئے, خطبہ چل رہا ہے بیٹھ گئے. آپ کو معلوم ہے خطبے کی اہمیت؟ معلوم, خطبہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, خطبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے دو رکعت کی اہمیت پر جو پڑھنی چاہیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو روکا اپنے, اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, ضروری ہے کہ دو رکعت پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خطبے کو روک کر سلیک سے کہا تھا کہ اٹھو اے سلیک, دو رکعت نماز پڑھو اور ہلکی پڑھو. سنیے کیا حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابی کہتے ہیں جابر, سنیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آواز آئے گی, جو لوگ دور ہیں قریب آ جائیں اگر میری آواز نہیں پہنچ رہی ان تک. تو سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا بیٹھ گیا مسجد میں بغیر دو رکعت پڑے ہوئے, تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کرنٹ آ جائے تو بتا دیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خطبے کو اپنے روک دیا اور مجھ سے کہا, یا سلیک
اے سلے قم فرکا رکعتین وتجوز فیہما، اے سلے تم اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو، اور دو رکعت نماز پڑھ کر اس میں مختصر نماز پڑھو اور بیٹھ جاؤ، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو اور وتجوز فیہما، یعنی ان کو ان دو رکعت نمازوں کو ہلکی پڑھو، لمبی مت پڑھو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما. ایک تو سلیب کو حکم دیا، اور اس کے بعد ایک عام حدیث بیان فرمائی، جب تم میں سے کوئی آدمی ایسے وقت آئے کہ جمعہ کا دن ہے اور خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت ہلکی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے. مسلم شریف کی حدیث موجود ہے. اچھا، یہاں ایک مسئلہ ضروری، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسے وقت آئے کہ جب دوسری اذان چل رہی ہو، خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان چل رہی ہے، تو کیا وہ اذان کا جواب دے گا یا اپنی دو رکعت نماز پڑھ لے گا؟ صحیح ترین قول یہ ہے حدیثوں کی روشنی میں، جیسا کہ فتویٰ ہے، کہ وہ اذان کا جواب نہیں دے گا دوسری، بلکہ دو رکعت نماز پڑھے گا، اس لیے کہ خطبے کا سننا واجب ہے اور اذان کا جواب دینا سنت ہے. لہذا خطبہ سننے کے لیے جلدی اس کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے ہلکی سی، لہذا وہ دو رکعت نماز ہلکی سی پڑھ لے گا اور اس کے بعد بیٹھ کر خطبہ سن لے گا، اور اذان کا جو جواب تھا وہ اس کے لیے وقت نہیں دے گا نماز کو چھوڑ کر. اسی طریقے سے ایک اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے، اقامت ہو جائے، تو کیا کوئی اور نفل نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جو بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، جس کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرد کے اور کوئی نماز نہیں. ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے. لوگ جماعت جماعت سے نماز پڑھ لیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی سنت کو چھوڑ دیں، یا تو سنت پہلے پڑھ لیں، آپ نفل پہلے پڑھ لیں، یا اگر پڑھ بھی رہے ہوں تو آپ کو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، اس کو ختم کرنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ مل کر فرض نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اقامت کہہ دی جائے تو سوائے مکتوب یعنی فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے. یہاں ایک اور ایک مسئلہ جو امام صاحب نے خاص طور سے بیان کیا ہے، بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کی سنت خاص طور سے اس وقت پڑھتے ہیں جب جماعت چل رہی ہو مسجد میں، اور ظاہر بات ہے یہ مسجد میں پڑھتے ہیں لوگ، تو امام صاحب نے اس کو دیکھا، حدیث کی روشنی میں مسئلے کو بیان کیا کہ حرام ہے اس آدمی پر نماز پڑھنا جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو. کھڑی ہو چکی ہے جماعت، تو اب جماعت کو چھوڑ کر پیچھے فجر کی دو رکعت سنت پڑھنا حرام ہے اور سنت کی مخالفت ہے اس کی. اور یہ تک بیان کیا کہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کو بعد کے لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس چیز کا کوئی مطلب، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اس چیز کو ایجاد کر دیا گیا ہے. لہذا اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. جیسا کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا، آ کر نماز پڑھنے لگا سنت فجر کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیر دیا تو اس سے کہا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ ایتہما صلاتک التی صلیت وحدک او التی صلیت معنا، تم کو چاہیے تھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو، تو تم نے دو رکعت نماز پڑھ لی، تو کیا وہ فجر کی نماز تھی تمہاری یا ہمارے ساتھ جو تم نے پڑھی وہ فجر کی نماز تھی؟ تم نے کون سی نماز آخر پڑھی، وہ دو جو الگ پڑھی تم نے جماعت کے ہوتے ہوئے یا جماعت میں مل کر بعد میں جو تم نے نماز پڑھی؟ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا ان کو، منع کیا کہ وہ سنت نماز فجر کی پڑھیں جبکہ جماعت چل رہی ہو، جیسا کہ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے کہ جس کو فجر کی نماز کی سنت چھوٹ گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے، اپنی رکعت اپنی سنت نماز اس وقت پڑھے جب سورج طلوع ہو چکا ہے اور ایک ہاتھ کے برابر اوپر جا چکا ہے، تو اس وقت وہ اپنی ان دو رکعت سنت نمازوں کو ادا کرے جو اس نے فجر کی نہیں پڑھی ہے. جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم یصلی رکعتی الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے جس نے فجر کی دو رکعت سنت نہیں پڑھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی دو رکعت سنت اس وقت پڑھے جب سورج طلوع ہو چکا ہے، جب سورج طلوع ہو چکا ہے. یا اگر اس کے بجائے آدمی فجر کی جماعت کے بعد بھی اگر سنت ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ چیز جائز ہے. اس کی دلیل ہے ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان, فجر کی رکعت, فجر کی نماز دو رکعت ہے, تم کون سی ہے اور دو رکعت پڑھ رہے ہو؟ یعنی دو تو پڑھ لی تم نے ہمارے ساتھ, اب اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کی دو سنت نہیں پڑھی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اجازت دی کہ تم اس سنت کو جو تم نے پہلے نہیں پڑھی ہے بعد میں پڑھ سکتے ہو. برادران اسلام, اس سے مسئلہ معلوم ہوا تحیت المسجد کی اہمیت کا, اور جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے, قائم ہو جائے, تو اسی صورت میں کوئی اور نماز انسان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب کے سلسلے میں ایک دو باتیں باقی رہ گئی ہیں. سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو جہاں اس کو جگہ ملے وہیں اس کو بیٹھنا چاہیے. اپنے لیے کوئی خاص جگہ بنانا اور اس کو فکس کرنا کہ وہ وہیں آ کر بیٹھے, اور کوئی دوسرا وہاں بیٹھے تو اس کو ہٹا دینا, اس کو دور کرنا, یہ سارا مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرے. بلکہ جہاں اس کو جگہ مل جائے, چاہے وہ عام نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو, اس کو چاہے کہ وہ وہیں بیٹھ جائے, لوگوں کو ہٹا ہٹا کر آگے جا کر بیٹھے یا کوئی خاص جگہ اپنے لیے بنا لے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہے لا یقیمن احدکم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ, کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے. اور یہ عام ہے چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور کسی ضرورت کے تحت وہ باہر جاتا ہے, جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا, وہ جاتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کر, اس کے بعد جب واپس آئے گا تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے. کوئی اور اگر وہاں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو ہٹائے اور کہے کہ جناب یہ میری جگہ تھی, میں یہاں بیٹھا تھا, کچھ ضرورت کے تحت میں باہر چلا گیا, لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو وہ ہٹائے. اور دوسروں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کی جگہ پر بیٹھ جائے جو پہلے بیٹھا ہوا تھا, اب کسی ضرورت کے تحت وہ مسجد سے باہر نکلا ہوا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہا, جو اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ کر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سترا رکھ کر نماز پڑھے, اور یہ مستحب ہے, بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے. اور جب وہ سترا بنا لے گا تو سترے کے آگے سے گزرنے والوں پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ سترا لگا کر نماز پڑھے. سترا چاہے وہ پلر کو بنائے یا کرسی رکھے یا کوئی بھی چیز, جیسے یہ رکھا ہوا ہے اس کو یا کسی بھی چیز کو, وہ سترا بنا کر نماز پڑھے تاکہ گزرنے والے سترے کے آگے سے گزر جائیں. اب اگر وہ سترا بنا لیتا ہے اور اپنے اور سترے کے درمیان کوئی آدمی گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روک دے, اگر وہ نہیں گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دھکا دے دے, پھر وہ زبردستی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو طاقت سے اس کو زبردست دھکا دے دے کہ وہ دور چلا جائے, گر جائے, لیکن آگے نہ بڑھے, کیونکہ یہ شیطان ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, اور اس کا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ملتا ہے اور کتنا اس کا, کتنی اس کی وعید ہے, تو وہ 40 ٹھہر جائے گا. 40 دن مطلب ہے, یا ہو سکتا ہے 40 مہینے, یا ہو سکتا ہے 40 سال ٹھہر جائے گا, لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کا, یہ گزرنے کی ہمت نہیں کرے گا اگر اس کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ انسان کو ملتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جب آئے اور مسجد میں بیٹھ جائے تو اپنی آواز کو اونچی نہ کرے, اپنی آواز کو اونچی نہ کرے. میں جو کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک آواز کو پہنچانا ہے. اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا یا اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھنا کہ جس سے دوسرے اپنے نماز پڑھنے والے یا بیٹھ کر ذکر کرنے والوں کو تکلیف ہو, یہ جائز نہیں. غور سے سنیں مسئلے کو, بعض لوگ قرآن بھی زور زور سے پڑھتے ہیں جس سے بازو ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں بڑی اچھی حدیث ہے مسلم احمد میں اور سنن ابو داؤد میں, اس کو سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے سنا کہ لوگ صحابہ بیٹھ کر زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے, آپ نے پردے کو ہٹایا اور لوگوں سے اس بات کو بیان کیا کلکم مناجن ربہ, تم سب اللہ کو پکار رہے ہو, تم سب اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ سب کی سن رہا ہے, لہذا تم اپنے بھائیوں کو تکلیف مت دینا اور اپنی آواز کو قرات کرنے میں, قرآن کے پڑھنے میں اپنی آواز کو اونچا مت کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام احمد امام ابو داؤد دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے چیخنا چلانا, تشویش کرنا, ڈسٹرب کرنا مسجد میں بیٹھے درس میں سننے والوں کو یا نماز پڑھنے والوں کو یا کسی اور کو, یہ چیز جائز نہیں ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے خاص طور سے یہاں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایسے موبائل کا جو آج دور چل رہا ہے تو موبائل کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیز حرام ہے جبکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ مسجد میں مسلمان بھائیوں کو اپنی تکلیف دینا حرام ہے. تو کیا کہیں اس آدمی کا جو موبائل سے تکلیف دے رہا ہے اور تکلیف کے ساتھ ساتھ حرام چیز کے ذریعے تکلیف دے رہا ہے, آواز کے ذریعے نہیں بلکہ میوزک کے ذریعے, فلمی گانوں کی میوزک, نعوذ باللہ من ذلک, حد ہے ہماری, یعنی ہماری نیچے جانے کی نعوذ باللہ, کہ ہم اتنے گر چکے ہیں نعوذ باللہ کہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں ہے اور مسجد میں اللہ کی عبادت لوگ کرتے ہیں اور فرض جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے اور موبائل بجتا جا رہا ہے اور انسان نہ اس کو آف کرتا ہے نہ اس کو ختم کرتا ہے. واجب ہے ایسی چیزوں کو بند کرنا, واجب ہے ایسی چیزوں کو ختم کرنا جس سے لوگوں کی نمازوں میں تکلیف ہو, لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑے اور اس کا گناہ انسان کو ملے گا اگر یہ کام وہ نہ کرے, یعنی بند نہ کرے. اور میوزک کا سننا سب جانتے, میوزک کا سننا اور موبائل میں میوزک کی جو میوزک کے ساتھ جو رنگنگ ہوتی ہے ٹونز ہیں, ان ٹونز کو بدلنا ضروری ہے, بلکہ ایسا ٹون رکھنا چاہیے جس میں کسی قسم کی میوزک نہ ہو. اور مسجد میں آئے تو یا تو موبائل کو سوئچ آف کر دے یا اس کو سامت پر, سامت یعنی سائلنٹ پر رکھ دے کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مسجد ہے, اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, لہذا مسجد میں حرام چیزوں کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں. یہ پہلے خطبے کا خلاصہ تھا برادران اسلام, دوسرے خطبے میں بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے, وہ بات یہ ہے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں تجارت نہ کرے, خرید و فروخت کرنا, بیچنا خریدنا مسجد کے اندر یا اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد کے اندر, یہ ساری چیزیں حدیثوں میں منع ہیں, لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. سنیے اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے, آخری حدیث تقریباً یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کے اندر تجارت کر رہا ہے, کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے, تو اس کو کہو کہ اللہ تمہاری تجارت کامیاب نہ کرے, اللہ تمہاری تجارت کامیاب نہ کرے. اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں اعلان کر رہا ہے اپنی گمشدہ چیز کا, تو تم اس سے کہو کہ اللہ تمہاری چیز تم تک نہ پہنچائے, اللہ تمہاری چیز تم تک نہ پہنچائے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. لہذا معلوم ہوا کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان تجارت نہ کرے مسجد میں, بے اور فروخت کا کام نہ کرے اور گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہ کرے. یہ بات مسجد کے آداب تھے جو آپ کے خطبے میں بیان کیے گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تبارک و تعالی ان پر جہاں تک ہو سکے عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما اور مسجد میں کسی قسم کے ایسی حرکتیں جو تجھ کو ناراض کرنے والی یا سنت کے خلاف ہیں اللہ ایسی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بعد نماز مغرب قرآن مجید کا درس ہوگا, ایک نئی سورت کا آغاز انشاءاللہ آج سے ہوگا. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.